بسم اللہ الرحمن الرحیم، مجھ سے زیادہ کم ترو کوتاہ کون ہے، تیرے سوا میرا میرے اللہ کون ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ انشاءاللہ خیریت عافیت سے ہوں گے۔ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ مشعل راہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ایک ایسا پروگرام ہے جو ہر ہفتے آپ کی خدمت میں ہم لے کر کے حاضر ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ہیں اس کے بارے میں کچھ جانیں اور اپنی آگاہی میں کچھ اضافہ کریں، اور صرف آگاہی میں اضافہ نہ کریں بلکہ جو کچھ ہم جانیں اس کو اپنی عمل کی زینت بنائیں انشاءاللہ۔ آج کل جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو وہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی 50ویں دعا ہے جو صحیفہ سجادیہ میں ذکر ہوئی ہے، اور اس کا عنوان ہے خوف خدا، اللہ کے ڈر کے سلسلے میں آپ نے کچھ دعا کی ہے اور کچھ مطالبات رکھے ہیں، کچھ باتیں کی ہیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد۔ پچھلی بار یہ عرض ہوا آپ کی خدمت میں اور آپ بھی بخوبی واقف ہیں کہ ڈر ایک بری چیز ہے، یعنی انسان کے اندر کہتے ہیں کہ اس کو نڈر ہونا چاہیے، اگر وہ بزدل ہو یا پھر یہ کہ ڈرتا ہو، ڈرپوک ہو، تو یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ لیکن خوف خدا ایک ایسی چیز ہے جو مطلوب ہے، ایک اچھی چیز ہے، اور خوف خدا ہی در حقیقت انسان کو نڈر بناتا ہے۔ اگر اللہ کا ڈر انسان کے دل میں بیٹھ جائے تب جا کر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ پھر دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ لیکن اگر خوف خدا اگر انسان کے دل و دماغ میں نہ ہو تو پھر وہ ہر انسان سے ڈر سکتا ہے، ہر چھوٹی موٹی مخلوق سے بھی ڈر جاتا ہے کبھی کبھی۔ آج میں ارادہ رکھتے ہیں انشاءاللہ اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں، 50ویں دعا صحیفہ سجادیہ کی اپنے محترم اور معزز مہمان کے ساتھ بیٹھ کر مزید اس دعا کے بارے میں جانیں۔ اگر آپ وقت رکھتے ہوں تو آخر تک ہمارا ساتھ دیں، اجازت دیں، ایک بریک لیتے ہیں، چلا پھر باقاعدہ گفتگو شروع کرتے ہیں۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، خداوندہ تو مجھے پا لینے والا ہے اگر میں بچ کر بھاگوں، تو مجھے گرفت میں لینے والا ہے اگر میں فرار کروں۔ اب میں تیری بارگاہ میں فروتنی اور خواری کے ساتھ حاضر ہوں، اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کرے گا تو میں اس کا حقدار ہوں اور وہ تیرے عدل کی بنا پر ہوگا، اور اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو تیری عفو و بخشش نے ہمیشہ مجھے اپنے گھیرے میں رکھا ہے اور ہمیشہ مجھے لباس عافیت سے ڈھانپے رکھا ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد۔
آئیے ناظرین اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جیسا کہ بتایا کہ آج بھی ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع رہے گا صحیفہ سجادیہ کی 50ویں دعا ہے، جس کو فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام نے خوف خدا کے سلسلے میں کیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد ان جملوں کا سہارا لیا ہے۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے فاضل محترم جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا محمد باقر رضا صاحب قبلہ۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ناظرین کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہرحال سب سے پہلے ناظر تو میں ہوں آپ کا، جو قریب سے بیٹھ کر کے آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ پچھلی بار ایک اچھی گفتگو تھی خوف خدا کے حوالے سے، اور آپ نے بتایا کہ خوف خدا کی کیا کیفیت ہونی چاہیے، اللہ کا ڈر کیا مطلب، اللہ سے ڈرنا، اس کی آپ نے بڑی اچھی اور محسوس مثالیں دیں کہ جس کو انسان آج کل کی زندگی میں بھی محسوس کر سکتا ہے۔ کچھ ایسی شخصیتیں ہیں، کچھ ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کے پاس انسان جب کبھی جاتا ہے تو یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ مہربان ہے، کوئی ظلم اس کے حق میں نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی جا کے ذرا گھبرا جاتا ہے، وہاں پر اس کی زبان میں لکنت آ جاتی ہے، کانپنے لگتا ہے، وہ صرف اس کی عظمت اور بزرگی کی وجہ سے۔ آپ نے بتایا کہ اللہ کا خوف بھی کچھ اس طرح کا ہے جو ہونا چاہیے انسان کے اندر۔ بسم اللہ۔
جی ابتدائی طور پہ میں یہ بیان کر دوں آپ کے سامنے کہ خدا کا خوف ظاہر سی بات ہے اس کی عظمت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے عدل کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس کے انصاف کی وجہ سے ہوتا ہے، اور دوسری وجوہات ہوتی ہیں۔ اور یقیناً خدا سے جو خوف کھائے گا، اور خدا سے دیکھیے ہر چیز سے جب خوف کھاتا ہے کوئی انسان تو اس سے بھاگتا ہے، اللہ کا خوف جب ہوتا ہے تو اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ یعنی یہاں الٹا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اتنا ہی
ایک اہم نقطہ
ظاہر سی بات ہے، اتنا ہی اللہ سے قریب ہونا چاہے گا۔ اللہ کا جتنا خوف زیادہ ہوگا اللہ سے اتنا ہی زیادہ قریب ہونا چاہے گا اور ہوتا چلا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ ظاہر سی بات ہے اللہ میں خود جذابیت ہے, اللہ خود اس کے اندر ہر چیز کا کمال ہے, ہر چیز با یعنی پر کمال اس میں موجود ہے, ہر صفت کمال کے ساتھ اس میں موجود ہے, چاہے وہ طاقت ہو, چاہے قوت ہو, چاہے عفو ہو, چاہے بخشش ہو, چاہے رحمانیت ہو, یہاں تک کہ چاہے جلال ہو اس کا, ہر چیز علم ہو اس کا, قدرت, اور یہ سب چیزیں اللہ کے پاس کمال کے ساتھ موجود ہیں. ہر مثبت چیز اس میں کمال پائی جاتی ہے, اور کوئی بھی منفی چیز نگیٹو چیز اس میں نہیں پائی جاتی ہے, کوئی نگیٹو صفت اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی. اس اعتبار سے اب اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے, ایک تو نتیجہ یہی ہے کہ اللہ سے جو خوف کھاتا ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے, دور نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے, جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے, پھر وہ اور کسی سے نہیں ڈرے گا, دنیا میں وہ کسی سے نہیں ڈر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جس سے وہ خوف کھا رہا ہے اور جس کے قریب جا رہا ہے وہ اتنا مضبوط ہے, اتنا اس میں کس چیز کی وجہ سے ڈرے گا؟ کسی اور سے. مثلاً کسی چیز سے اس وجہ سے ڈرے گا کہ وہ نقصان پہنچائے گا. خوب اگر سامنے والا نقصان پہنچانے والا ہے تو ہماری حمایت کرنے والا وہ ہے جو اس سے زیادہ طاقت والا ہے. اگر سامنے والے میں کچھ کمال پایا جا رہا ہے یا کوئی اور چیز پائی جا رہی ہے تو اللہ میں اس سے زیادہ پائی جا رہی ہے. لہذا کوئی بھی انسان اگر اس کے اندر اللہ کا خوف ہے تو اس کے اندر پھر خوف نہیں ہوگا کسی بھی بندے کا, اور کسی بھی سے نہیں ڈرے گا, خوف نہیں ہو سکتا.
تو واقعی معنی میں جسے کہا جائے نڈر انسان بن جاتا ہے اسی وقت جب خوف خدا اس کے دل میں بیٹھ جائے.
بالکل
صحیح.
یعنی ایک طرح سے وہ ڈر رہا ہے لیکن ایک دوسرے طریقے سے وہ نڈر ہے, دنیا میں واقعی ڈرنے والا نہیں ہے. تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ نڈر ہے, نہیں کہ ڈر رہا ہے, وہ نڈر ہے, دنیا میں نڈر ہے. ہاں یہ کہ اللہ کے اعتبار سے وہ خوف کھا رہا ہے, اور وہ خوف عظمت کا ہے, عدل و انصاف کا ہے, اور اسی سے لو لگاتا ہے. خیر پھر آئیے آتے ہیں پھر دعا کے ساتھ, کہ ہم بیان کر رہے تھے تقریباً آدھی دعا ہو چکی تھی کہ پروردگارہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمارے طرف توجہ دے, اور ہمیں ہم واسطہ دیتے ہیں تیرے اسماء کا اور اس عظمت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جو ہم سے چھپی ہوئی ہے, جو گویا جس کے اوپر حجاب پڑے ہوئے ہیں, ہم اس عظمت کا وہ دیتے ہیں, وسیلہ دیتے ہیں. کیا کاہے کے لیے الا رحمتا ہذہ النفس الجزوعۃ, کہ یہ گویا ایک جزا و فضا کرنے والا نفس, بیتاب نفس جو ہے, اس کو تو اپنی رحمت میں شامل کر لے. وہذہ رمت الحلوعۃ, اور یہ جو گویا ہڈیاں ہیں, وہ ہڈیاں کے جو کمزور ہیں, بے طاقت ہیں, ان کو گویا تو شامل رحمت کر لے اپنے.
اچھا معاف کیجیے گا, یہ جو آپ نے ابھی جملے پڑھنا شروع کیے ہیں یہاں سے ایک طرح سے دعا کا آغاز ہے, مطلب یہ کہ وہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں, کچھ مطالبات رکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک جیسے کہ پچھلے پروگراموں میں بھی آپ نے اشارہ کیا کہ اعتراف کا مرحلہ تھا.
جی جی بالکل بالکل,
یہاں تک اعتراف کا مرحلہ ہے کہ میری کیا کیفیت ہے,
اب دعا شروع ہوگی,
اب دعا شروع ہو
ہو سکتا ہے کہ پہلے اعتراف کریں, پروردگار میں نے ایسے کیا ایسے کیا, تیری رحمت ایسی ہے, تیری مغفرت ایسی ہے. یہ بیان کرنے کے بعد اب پروردگار سے کہہ رہے ہیں, پروردگارہ تو ہمارے نفس کو شامل کر لے اپنے رحمت میں. اب یہاں جو جملہ ہے دیکھیے, یہ ہے کہ وہ نفس کیسا ہے, التی لا تستطیع حر شمس کا, کہ ایسا نفس اور ایسا جسم اور ایسا انسان کہ جو تیری سورج کی دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا. آدمی دھوپ میں جا کے بیٹھ گیا ہے تو کتنی دیر بیٹھ سکتا ہے, تھوڑی بہت دیر بیٹھ کے اس کے بعد آخر, یہاں تک سردیوں میں بھی لوگ زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتے, اس میں بھی یعنی اٹھ کے چلے جاتے ہیں ایک دو گھنٹے بعد, تین گھنٹے بعد, یا
سردی
بعد, گرمیوں میں تو اور زیادہ. جو انسان اللہ کی برداشت نہیں کر پا رہا سورج کی گرمی کو, فقی فتستی و حر رنارے کا, تو وہ جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ وہ واقع دوزخ کی جو جلن ہے, دوزخ کی جو آگ ہے, اس کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور یہاں پھر مجھے یاد آیا وہ دعائے کمیل کا جملہ کہ پروردگار پروردگار اس میں ہے کہ مجھے معاف کر دے, اور پروردگار مخاطب ہو کر مختلف جملے ہیں پھر یہاں کے کہتے ہیں, وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا, کہ پروردگارہ تو جانتا ہے کہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی جو بلائیں ہیں وہ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں,
اس کے سامنے ہار مان جاتا ہوں,
پریشانیاں نہیں برداشت کرتا ہوں. وَمَا يَجْرِي فِيهِ مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَى أَهْلِهَا, اور جو دنیا میں جو پریشانی آتی ہیں لوگوں پر وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے, میں اس کو برداشت نہیں کر پاتا ہوں. عَلَى أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرُوهٌ قَلِيلٌ مَكْثُو, جبکہ یہ بلا جو ہیں دنیا کی اور دنیا کی مصیبتیں یہ تھوڑی دیر کے لیے, یسیر بقاء و قصیر مدت, و اس کا باقی رہنا بہت کم دنوں کے لیے ہے, اس کی مدت اس کا ٹائم بہت کم ہے,
آتی ہیں چلی جاتی ہیں.
فَكَيْفَ احتمل لبلاء الاخرہ و جلیل وقوع المقارف، تو کیسے میں دوزخ کو برداشت کر سکتا ہوں جبکہ دوزخ جو ہے جو اللہ کا غضب ہے قیامت میں وہ دائم ہے، قائم ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے، دو گھنٹے کے لیے، ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہے گا.
تو خدا محفوظ رکھے، خدا محفوظ رکھے سب کو اپنے غضب سے.
یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کس طرح برداشت کر سکتا ہوں؟ تو ابھی اسی دنیا میں پروردگار سے یہ جملہ کہیں، پروردگارہ ہم جب دنیا کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ہم کس طرح برداشت کر سکتے ہیں دوزخ کی پریشانیوں کو، وہاں کے عذاب کو؟ جو ہم یہاں سورج کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں، وہ ہم کیسے دوزخ کی گرمی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو پروردگارہ ہمیں اپنی رحمت میں قرار دے. یہ جملہ ہے ولتی لا تستطیعو صوت رعد کا. پروردگارہ جو انسان یہ اس دنیا کی جو رعد و برق، جو بجلیوں کی کڑک ہے، اس کو صحیح سے نہیں سن سکتا، اور جو وہ کڑک زیادہ ہو جاتی ہے واقعا کچھ لوگ بہرے بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. فکیف تستطیع صوت غضب کا، تو اگر تیری غضب کی جو آواز ہوگی وہ کیسے سنے گا، کیسے سن سکتے ہیں ہم، یا وہ انسان کیسے سن سکتا ہے؟ فرحمنی اللہم فإنک فإنی امرء حقیر. پروردگارہ میں بہت حقیر انسان ہوں، وخطر یسیر، اور میری کوئی عظمت نہیں ہے، میری کوئی قیمت نہیں ہے، بہت بے قیمت انسان ہوں. ولیس عذابی، اب یہ دیکھیے جملہ بہت اہم ہے، ولیس عذابی مما یزید فی ملک کا مثقال ذرۃ. پروردگارہ مجھے عذاب دینا، اگر تو مجھے عذاب دے تو تیری عظمت میں، تیری حکومت میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تیری عظمت تو لا انتہا ہے، اس میں اضافے کی گنجائش ہی نہیں ہے، لا انتہا ہے. جتنا کمال ہو سکتا تھا، جتنی گویا اس کی طول و عرض ہو سکتا تھا، وہ ہے تیرے پاس. مجھے عذاب دینے سے تیرے ملک میں، تیری حکومت میں، تیری عظمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. و احبب تو ان یکون ذالکا ولو ان عذابی مما یزید فی ملک کا لسألتک الصبر علیہ. اور اگر میرے عذاب دینے سے تیرے ملک میں کچھ اضافہ ہو سکتا ہوتا تو میں تجھ سے دوسری دعا کرتا، لاسال تو کا صبر علیہ. میں چاہتا کہ پروردگارہ دوزخ کے عذاب پر مجھے صبر دے دے. میں
صبر کتنے پیارے جملے ہیں، یہ آدمی سوچتا ہی رہ جائے، ایک جملے کو اٹھائے اس پہ بیٹھ کے بہت دیر تک سوچتا رہے کہ جی. اگر تو مجھے عذاب میں مبتلا کرتا ہے، تیری قدرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تیری مملکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، تیری سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر فرض کریں کچھ اضافہ بھی ہوتا جاتا مجھے عذاب کرنے سے، تجھے کچھ مل جاتا، تو میں دعا یہ کرتا کہ مجھے اس عذاب پہ صبر عطا فرما. عجیب جملے،
یہاں بھی عجیب بات ہے. وہ یہ کہ یہ نہیں کہا کہ پروردگارہ اگر تیری عظمت میں اضافہ ہوتا، تیری حکومت میں اضافہ ہوتا، تو میں کہتا کہ چل تیری اپنی حکومت میں اضافہ کر لے تو، اور گویا میرا احسان ہو جائے، یعنی نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے. یعنی اس وقت بھی اگر اضافہ بھی ہونا ہے تو پھر بھی میں تجھ سے کچھ مانگ رہا ہوں، یعنی صبر مانگ رہا ہوں میں تجھ سے، اس وقت بھی دعا کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ وہی فرض ہے، فرض المحال ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یعنی ایسا بھی ہوتا پھر بھی میں اللہ سے کچھ مانگتا، پھر بھی اس کے سامنے میں ہاتھ پھیلاتا، اس کے سامنے دست گدائی پھیلاتا. واحبب تو ان یکون ذالک لکا، اور میں یہ چاہتا کہ یہ تیرے لیے ہو جائے. بہرحال ولیکن سلطانک اللہم اعظم، لیکن پروردگارہ یہ یہاں پر آپ دیکھیے، پھر اس کی طرف آپ جا سکتے ہیں کہ نماز عشاء کی جو تعقیب ہے، نماز عشاء کی تعقیب میں یہ بیان ہے کہ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِي وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَى رَحْمَتِكَ. پروردگارہ تو میرے عذاب کرنے سے بے نیاز ہے، اور میں تیری رحمت کا فقیر ہوں، تیری رحمت کا.
صحیح، مجھے شکر گزار ہوں. ابھی وقت ہو چلا ہے بریک کا ناظرین، یہاں پہ کچھ دیر کے لیے گفتگو رکتی ہے، اجازت دیں، بریک کے بعد آتے ہیں.
یا مقی الخیرات، 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 یا مقی الخیرات.
ناظرین پھر سے آپ کا استقبال ہے، آپ مشعلِ راہ دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر کے. مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑتے ہیں، ہماری باتوں کو بغور سنتے ہیں. بہرحال ہماری باتوں کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن یقیناً جو باتیں ہوتی ہیں وہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی دعاؤں کے حوالے سے ہوتی ہیں، اس لیے تھوڑی بہت اس میں ارزش پیدا ہو جاتی ہے، ہماری بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ اگر صرف ہماری باتیں ہوں تو اس لائق نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کر کے اسے بغور سنیں، لیکن دعائیں بہرحال اس قابل ہیں کہ اس کو سنا جائے اور اس پر بات کی جائے. 50ویں دعائیں ہماری گفتگو کا موضوع جو خوف خدا کے سلسلے میں. باقر صاحب بسم اللہ.
جی تو اس اعتبار سے ہم بیان کر رہے تھے کہ اللہ جو ہم کو عذاب کرتا ہے یا ہم کو ثواب دیتا ہے یا ہم جو گناہ کرتے ہیں یا اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، یہاں ایک بات آئی نا کہ ولو ان عذابی مما یزید فی ملک کا لسألتک الصبر علیہ، پروردگارہ میرے گویا عذاب کرنے سے تیری عظمت میں تیری حکومت میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ وہ تو جو اس میں اضافہ ہو سکتا تھا، جو اس کا کمال ہو سکتا تھا، وہ اس میں کمال پہلے سے موجود ہے، اب اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی اضافہ کیا جائے یا اضافہ ہو سکتا ہو، مکمل کمال اس میں موجود ہے، آخری درجے کا کمال اس میں موجود ہے. لہذا اسی وجہ سے ہے تو دو چیزیں ہیں، یہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ پروردگارہ کہ تیری، میں نے وہ جملہ پڑھا تعقیب نماز عشاء کا کہ فَإِنَّكَ غَنِيٌّ عَنِ عَذَابِي، پروردگارہ تم میرے عذاب کرنے سے بے نیاز ہے، یعنی پروردگار تجھے ضرورت نہیں ہے مجھے عذاب کرنے کی اور مجھے گویا سزا دینے کی تجھے ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تو اگر مجھے سزا دے دے گا یعنی عذاب دے دے گا تو تیری کوئی ضرورت پوری ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سے میں ایک چیز کا محتاج ہوں، وَأَنَا فَقِيرٌ إِلَّا رَحْمَتِكَ، پروردگار مجھے ضرورت ہے تیری رحمت کی، مجھے ضرورت ہے تیری بخشش کی، مجھے ضرورت ہے کہ تو میرے طرف ایک نگاہ کرم کرے، نگاہ عنایت کرے، مجھے اس کی ضرورت ہے. تو ایک طرف سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یعنی یہ ہوا اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی عظمت میں اضافہ ہونے والا ہے یا نہیں ہونے والا ہے، نہیں بالکل اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور نہ ہی عذاب کرنے سے اللہ کی کوئی ضرورت پوری ہونے والی ہے، بلکہ یہ ہماری ضرورت ہے، بندے کی ضرورت ہے کہ اللہ نگاہ کرم کرے، نگاہ عنایت کرے اور ہم کو شامل رحمت قرار دے. یہ اب بندے کی طرف سے دیکھیے، بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے یا کوئی گویا نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اچھا کام کر رہا ہے، اللہ کے حکم کو بجا لا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کو اگر بجا لایا تو اللہ کے اوپر احسان کر دیا خدا نخواستہ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی کوئی ضرورت تھی اس نے پوری کر دی، یہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور نہ یہ کہ اس طرح سے بھی نہیں ہے کہ انسان نے اگر کوئی گناہ کیا، اللہ کی کوئی نافرمانی کی، تو اللہ کا کوئی نقصان کر دیا، نہیں، نہ اللہ کا نقصان ہے اور نہ ادھر اللہ کا کوئی فائدہ ہے.
صحیح.
یعنی احکام پر عمل کرنے سے نہ اللہ کا کوئی فائدہ ہونے والا ہے اور اللہ احکام پر عمل نہ کرنے سے، نافرمانی کرنے سے اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہونے والا ہے.
صحیح.
بلکہ دونوں صورتوں میں اگر بندہ کوئی کام اچھا کر رہا ہے، احکام پر عمل کر رہا ہے، تو یہ خود بندے کا فائدہ ہو رہا ہے، نہ کہ خدا کا فائدہ ہو رہا ہے. اور اگر بندہ احکام پر عمل نہیں کر رہا ہے، نافرمانی کر رہا ہے اور ارتکاب گناہ کر رہا ہے، تو اس سے بندے کا نقصان ہونے والا ہے.
وہی قرآن کریم کی آیت مجھے یاد آ رہی ہے،
ربنا ظلمنا انفسنا، کہ جی. اگر ہم نے گناہ کیا ہے تو پروردگار ہم نے اپنے اوپر گویا ظلم کیا ہے، ہم خود ظالم ہیں اور خود ہی مظلوم ہیں، گویا ہم نے اپنے ہی اوپر گویا ظلم کیا ہے، ہم اپنے ہی اوپر زیادتی کی ہے. تو یہ دونوں رخ کے اعتبار سے ہیں کہ بندے کے جو افعال ہیں اس کے اعتبار سے نہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا اور نہ اللہ کو کوئی نقصان ہوگا. اسی طرح سے اللہ کے جو افعال ہیں، یعنی اللہ اگر سزا دے رہا ہے یا اللہ جو جزا دے رہا ہے، اگر اللہ سزا دے گا تو اس میں کوئی اللہ کا فائدہ نہیں ہوگا.
صحیح.
کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے، کوئی ضرورت پوری نہیں ہوگی اس کی. اور اگر اللہ جزا دے گا اس میں بھی اس کی کوئی ضرورت پوری ہونے والی نہیں ہے اور کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. یہ ہم کو اپنے احکام میں خیال رکھنا چاہیے اور ہر انسان کو خیال رکھنا چاہیے کہ کبھی بھی کوئی اچھا کام کرتے میں یہ نہ سوچے کہ میں نے بہت اچھا کام کر دیا، اللہ کے گویا تہیں یعنی اللہ کے اعتبار سے میں نے بہت اچھا کر دیا، اور گویا ذہن میں یا دل میں ایسا خیال اور ایسا شائبہ نہ آئے کہ گویا میں نے اللہ کے کام کو انجام دے دیا ہے،
بہت بڑا کام میں نے کیا ہے، بہت بڑا احسان کر دیا،
اللہ کا کوئی کام میں نے نمٹا دیا ہے، اور چلے گویا ایک طرح سے یعنی نعوذ باللہ کوئی احسان کر دیا ہو، ایسا بالکل ہرگز.
معاف کیجیے گا، اچھا ایک سوال ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہن میں بھی پیدا ہو، یہ ہستیاں جو پاک ہیں، پاکیزہ ہیں، عصمت کے درجے پر فائز ہیں، آپ حضرات کی یہ کیفیت ہے، ان ہستیوں کی یہ کیفیت ہے، لیکن ہم جو ہر طرح سے غرق ہیں پلیدگیوں میں اور گناہوں میں، ہم تھوڑے سے کچھ اچھے کام کرتے ہیں، ہمارے اندر تنتنا پیدا ہو جاتا ہے، اکڑ پیدا ہو جاتی ہے، سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام ہم نے کر دیا، وجہ کیا ہے؟
اب ظاہر بات یہ وجہ یہی ہے کہ آلودگی جب زیادہ ہوتی ہے تو اس کو پھر پتہ نہیں چلتا آدمی کو کہاں ہے،
اپنی حیثیت بھول جاتا
اپنی
ہے.
حیثیت بھول جاتا ہے اور انسان گویا دیکھیے یہ اس طرح سے دیکھیے کہ آدمی جب پڑھتا ہے, جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں, اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ اس کو بات کو یعنی کہ گویا پوچھیں پڑھے لکھے لوگوں سے کہ آدمی جب پڑھتا ہے, چار پانچ کلاس اس نے پڑھی مثلاً بچپنے میں, تو اس کو پڑھی تو ویسے چار پانچ کلاس پڑھنی ہے, پہلے کچھ نہیں جانتا تھا, لیکن اب اس کو اندازہ ہوتا ہے میں آگے بھی پڑھنا, آگے بھی کچھ ہے پڑھنے کے لیے بھی. پھر جب تھوڑا اور بڑھ جاتا ہے آگے, دس کلاس میں دس سال اس نے پڑھ لیا, تو اب اس نے دس سال پڑھ لیا ہے, لیکن ایسا اس کو لگتا ہے کہ اما پہلے تو ہم سوچ رہے تھے کہ پانچ سال اور پڑھنا ہے, اب تو لگ رہا ہے اور دس سال پڑھنا پڑے گا. اگر کوئی پندرہ سال پڑھ لے اسی طرح سے آگے چلے یا ڈاکٹریٹ کر لے پھر جا کے, یعنی جتنا آدمی پڑھتا چلا جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ کتنا میں نے پڑھ لیا ہے, اس کو یہ پتہ چلتا ہے کتنا نہیں پڑھا,
کتنا نہیں پڑھا. صحیح, جیسے جیسے وہ علم کی منزلوں کو طے کرتا ہے.
جی جی, تو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا بڑا اپنے آپ کو سمجھے گا کہ کتنا میں نہیں جانتا,
کتنا نادان ہوں,
کتنا نادان ہوں, کتنا میں واقعی جاہل ہوں. لیکن جو جاہل ہوگا بالکل کچھ نہیں جانتا ہوگا, وہ سوچے گا بھائی دو تین سال کی پڑھائی ہوتی ہے, وہ بس پڑھے ہوئے نہیں, بقیہ تو میں جانتا ہوں.
اچھی مثال محسوس.
تو اس طریقے سے یہ ہے کہ امام, ائمہ, معصوم, اولیاء, انبیاء, یہ سب ظاہر سی بات ہے عصمت کے درجے پر فائز ہیں, اور ان سے احکام الہی کے سلسلے میں کوئی گناہ نہیں ہوتا, ان کو کوئی گویا ارتکاب جرم نہیں ہوتے, ارتکاب گناہ نہیں ہوتے, اور کوئی ان کا واجب چھوٹتا نہیں ہے, یہاں تک کہ مستحبات مکروہات کے بارے میں بھی یہ پابند رہتے ہیں, لیکن اس کے اعتبار سے بھی پھر یہ اپنے اوپر وہ کرتے ہیں. یعنی کہ اب اس میں دو تین ظاہر سی بات ہے شکایتیں آتی ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ یہ سکھانا چاہتے ہیں ہم کو اور دوسرے بندوں کو,
کیسے تعلیم کا بھی پہلو ہے,
تعلیم کا پہلو ہے کہ کس طرح سے اللہ سے بات کریں, کس طرح سے ہم وہ کریں, چونکہ یہ اسوہ بن کے آئے ہیں, ہمارے لیے نمونہ بن کے آئے ہیں کہ ہم کس طرح سے اللہ سے بات کریں, دعا سکھائیں ہم کو, تو جب تک خود نہیں بتائیں گے ہم کو کس طرح سے ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ خود ائمہ ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی اللہ کے بنتے ہیں, وہ اللہ کی عظمت جب دیکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ احساس یہ احساس کرتے ہیں اپنے آپ کو پروردگار میں کچھ نہیں ہوں, اور گویا احساس اظہار خضوع, اظہار خشوع اللہ کے سامنے ہے, یہ کوئی ہمارے اور آپ کے سامنے نہیں ہے,
اللہ کے سامنے ہے
کر رہے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے فرق ہو جاتا ہے کہ آدمی اگر ہم سے بات کر رہا ہے یا اپنے دوستوں سے بات کر رہا ہے, اپنے ساتھیوں سے بات کر رہا ہے, یا کسی مافوق سے بات کر رہا ہے, اللہ کے سامنے جب آتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے, اور ہے ایک آدھ منٹ تو ہے ابھی,
جی ابھی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں چھوٹا سا, انشاءاللہ پھر باقاعدہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا کچھ منٹس, میں سمجھتا ہوں بریک کے بعد رہیں ہمارے پاس. ناظرین کہیں جائیے گا نہیں, ماشاء اللہ راہ بھی جاری ہے.
اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد وآل محمد, محمد, محمد.
ناظرین میں ایک بار پھر آپ کا استقبال کرتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہم سے جڑے ہوئے ہیں. یہ مشعلہ رہا آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. باقر صاحب, میں سمجھتا ہوں کچھ منٹس اور آپ کے پاس ہوں گے, بات آپ کی نا تمام ہے.
اس طریقے سے ہم اگر کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کا جو حق ہے, حق کا یہ ہے کہ اگر آدمی کے اپنے زندگی پوری زندگی, لیکن میں 24 گھنٹے کی مثال دے رہا ہوں کہ 24 گھنٹے اگر اللہ نے دیے ہیں, ایک دن انسان کی زندگی میں دیا ہے, تو 24 گھنٹے اس کو سربسجود رہنا چاہیے, 24 گھنٹے اللہ کی عبادت میں لگا رہنا چاہیے. اللہ کا حق یہ ہے, وہ بھی خلوص و خضوع کے ساتھ. اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے جو یہ ہستیاں خلق کی ہیں, انبیاء ہیں, اولیاء ہیں, معصومین ہیں, یہ جو خلق کی ہیں ظاہر سی بات ہے ان کو ایک ڈیوٹی لے کر بھیجا ہے, فرض لے کے بھیجا ہے دنیا میں, اور یہ جو فرض لے کے بھیجا ہے وہ فرض ادا کرنے کے لیے, اور جو ضرورتیں انسانی ہیں انسان ہونے کے ناطے, بشر ہونے کے ناطے کہ جو ان کی ضرورتیں ہوتی ہیں, ظاہر سی بات ہے وہ 24 گھنٹے عبادت نہیں کر سکتے, 24 گھنٹے ضرورت ہیں ظاہر سی بات ہے, انسانی تقاضے ہیں. تو جس وقت یہ عبادت نہیں کرتے, اللہ کی طرف سے اجازت ہے جبکہ اللہ کی طرف سے ڈیوٹی ہے, لیکن وہی جو عبادت نہیں کر پا رہے ہیں, کبھی کبھی اسی کا احساس کر کے کہتے ہیں پروردگار میں گویا یعنی وہ حق نہیں ادا کر پا رہا ہوں جو حق تیرا ہے, تو اس کی وجہ سے یعنی گویا اس طرح سے آپ کہیے کہ اگر کوئی کسی ملک کا وزیر اعظم ہو, اس کو چھوٹی سی بھی غلطی ہو جاتی ہے, ہلکی پھلکی سی, یعنی کہ اس نے مثلاً بہت زیادہ لباس صحیح نہ پہنا ہو, اس طرح چلتے میں تھوڑا سا چال بدل گئی ہو اس کی, یا کچھ ہلکے پھلکے, تو وہ فوراً یعنی اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور کہتا مجھ سے غلطی ہوگی. لیکن اور دوسرے عام افراد ہیں ان سے اگر یہ سب جو ہو جائے کہ نہیں بھی کوئی خاص بات نہیں ہوئی ہے, تو یہ جتنا عظمت بڑھتی جاتی ہے اس میں چھوٹی چھوٹی بھی بات ہوتی ہے, حالانکہ غلطی نہیں ہے, حالانکہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے, حالانکہ ڈیوٹی ہے بعض اوقات, لیکن وہی کہ پروردگارہ اصل تو یہ ہے کہ تیرے سامنے ہم سجدہ کرتے رہیں, تیرا ذکر کرتے رہیں, لیکن پھر دوسرے کاموں میں کہ جو بشریت کا تقاضا ہے, جو خود تو نے بنایا ہے بشر, اس میں ہم لگ گئے ہیں. تو بعض اوقات یعنی ایک زاویہ یہ بھی ہے کہ جو معصوم اور امام اس طرح کی دعا کرتے ہیں, اور ایک ظاہر سی بات ہے وہ تعلیم ہے کہ جو ہم کو تعلیم دینا ہے کہ کس طریقے سے. اب دیکھیے قرآن ہے, قرآن تو اللہ کا کلام ہے. اب قرآن میں ظاہر سی بات ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اب اللہ خود ہی کہہ رہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے یہ تاکہ بندے اس طرح سے کہیں.
اور صرف یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ فقط تعلیم کا پہلو ہے, کیونکہ وہ تو معصوم ہیں, وہ تو ہمیں بتانے کے لیے اور ہمیں سکھانے کے لیے سب باتیں کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ خود وہ احساس بندگی ان کے اندر جو ہے وہ اپنے عروج پر ہے, اس لیے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں.
جی جی,
ٹھیک ہے, اس کے ضمن میں تعلیم کا بھی پہلو پایا جاتا ہے, لیکن صرف تعلیم کا پہلو نہیں.
یعنی بعض وقت ایسے ہوتے ہیں کہ ایک ہی جملہ ہے وہ مختلف افراد کہیں تو فرق پڑ جاتا ہے.
صحیح بات ہے.
اگر کوئی دودھ پیتے بچے کے بارے میں کہے کہ اس کو بھوک لگی ہے, تو اس کو ضرورت کس چیز کی ہے؟ اس کو دودھ پلانا ہے. اگر اس سے بڑا کوئی بچہ ہو, اس کو بھوک لگی ہے, تو اس کو اس بچے کے اعتبار سے چیزیں دینا ہے. کوئی بڑا ہو, اس کو بھوک لگی ہے, اب میرے سامنے یہ چھوٹی سی مثال آئی, تو فرق پڑ جاتا ہے. تو ہم اگر کہہ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں, میں نے نافرمانی کی ہے, تو اس کا مطلب کچھ اور ہے. لیکن اگر کوئی نبی, کوئی امام کہہ رہا ہے کہ پروردگارہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں. یعنی ایک ہی جملہ ہے, لیکن اس کے مفہوم اور معنی جو ہے اس شخصیت کے اعتبار سے الگ الگ ہو جائیں گے. اب یہ دیکھیے اگلا جملہ دیکھیے کہ ولیکن سلطانوں کا اللہم اعظم, پروردگارہ تیری سلطنت, تیری حکومت بہت عظیم ہے. و ملکوں کا ادوم, اور تیری جو حکومت ہے, تیری کا جو ملک ہے, بادشاہت ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. ادوم من ان تزید فی اطاعت المطیعین, یہ اس سے بہت زیادہ ہے کہ اس میں اطاعت کرنے والوں کی اطاعت جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر دے. یعنی اگر کسی نے تیری اطاعت کی ہے تو وہ تیری حکومت میں, تیری بادشاہت میں اضافہ نہیں کر سکتا. او تنقص منہ معصیت المذنبین, یا یہ کہ کوئی گناہ کرنے والا, جو نافرمانی کرنے والا ہے اللہ کا, وہ اگر کوئی نافرمانی کر رہا ہے تو وہ گویا اللہ کی حکومت میں کوئی کمی آ جائے گی, ایسی کوئی وجہ نہیں ہے. فرحمنی یا ارحم الراحمین, پروردگارہ یا ارحم الراحمین, اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے, رحم کرنے والوں سب سے زیادہ رحم کرنے والے, میرے اوپر رحم نادل فرما, رحم کر. و تجاوز عنی یا ذل جلال و الاکرام, اور اے جلال و اکرام والے, میرے اوپر گویا مجھے چھوڑ دے, مجھے بخش دے. و توب علیہ, اور میری توبہ کو قبول کر لے. انک انت التواب الرحیم, تو تواب و رحیم ہے. اچھا یہ دیکھیے, اس میں تین لفظ آئے ہیں, یعنی تین صفتیں آئی ہیں. ایک ہے ارحم الراحمین, اسی کے ساتھ ہے زلجلال ولی کرام, اور پھر آخر میں ہے تواب الرحیم. یہ ہے ارحم الراحمین, یعنی بہت زیادہ
رحم کرنے والا.
زلجلال ولی کرام, یعنی بہت زیادہ جلال اور عظمت والا,
جاہ و جبروت والا.
جلال یعنی اس کا غضب اور اس کی ناراضگی اور اس کا جلال, عظمت, یہ سب اس سے مراد ہیں. ارحم الراحمین یعنی اس کی رحمت, اس کی مہربانی, اس کی عنایت, اس کا نگاہ کرم, نظر کرم اس کی. تو اب دیکھیے یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں, یعنی اللہ کی رحمت کو بھی ہم مد نظر رکھیں اپنی زندگی میں ہر وقت, اور اللہ کے جلال, اس کی عظمت کو. یعنی ہم کبھی بھی, جیسے کہ میں نے پہلے حدیث پڑھائی سنائی تھی, کہ لہذا معلوم پڑتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. کیا؟ ایک تو رحمت اللہ کی, اور اللہ کا جلال, غضب اور گویا اس کی عظمت ساتھ ساتھ چلتی ہے. ہم کو چاہیے کہ دونوں چیزوں کا خیال رکھیں, اس کے جلال کا بھی خیال رکھیں, کہ وہ, یہ معصوم کی حدیث ہوگی. گویا معصوم کی حدیث کیا تھی جو میں نے شروع میں ذکر کی؟
بہت پیاری حدیث تھی, ایک بار اور اس کی تلاوت فرما دے تو بہتر ہوگا.
کہ اللہ سے اتنا خوف کھاؤ, اتنا ڈرو, کہ اگر تم نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی ہو تو وہ پھر تم کو پھر بھی دوزخ میں ڈال سکتا ہے. اور اللہ سے اتنی امید لگائے رکھو, اتنی امید لگائے رکھو کہ اگر پوری زندگی تم نے گناہ کیے ہیں تو تم کو بخش سکتا ہے, جنت میں بھیج سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ صرف امید لگائے رہو, ایسا بھی نہیں ہے. صرف خوف کھائے رہو, ایسا بھی نہیں. یہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں, ایک ساتھ ٹرین کی گویا پٹری کے ساتھ, کہیں جدا نہیں ہو سکتے. خوف رہیں گے تو یہ ارحم الراحمین اور ذل جلال والاکرام, یہ دونوں صفتیں ہیں کہ جو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب تیسری صفت ہے اس میں انک انت التواب الرحیم، پروردگارہ تو توبہ کو قبول کرنے والا ہے، یعنی ایک تو مغفرت کرنے والا ہے، میں نے اشارہ کیا تھا مغفرت کرنے والا، اور توبہ یعنی مغفرت یعنی معاف کر دینا، توبہ قبول کر لینا مغفرت نہیں ہے، یعنی واپسی کو قبول کر لیا، واپسی کو قبول کر لیا، گویا اس طرح سے
واپسی میں بھی اپنے پاس جگہ دی،
جی جی اپنے ساتھ جگہ دی، یعنی اس طرح سے آپ کہیے کہ اگر کوئی کسی ڈیوٹی پہ جاتا ہے، کسی آفس میں ہے، اور اس نے وہاں گڑبڑی کی اور وہاں سے اس کو نکال دیا گیا، وہ آیا واپس آیا تو اب اس نے درخواست دی، اپلیکیشن دی کہ ہم کو گویا یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی، اس کو گویا غز نظر کیا جائے، چشم پوشی کی جائے، تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو جس زمانے میں اس نے غلطی کی تھی اس کا جو ہے اس کی تنخواہ دے دی جائے، اس کی تنخواہ دے دی جائے، اور بھائی خدا حافظ، اب تم سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمارا،
ٹھیک واپس نہ آئے،
لیکن واپس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ سے غلطی ہوئی، اب یہ قابل تلافی نہیں ہے، ایک یہ ہے کہ اس زمانے کی تنخواہ بھی دے دی، اس کو نہیں کیا، اور اس کو واپس بھی کر لیا کہ چلیے آپ یعنی مکمل طور سے جیسے پہلے سے تھے آئندہ بھی کام کیجیے، تو یہ اس طریقے سے ہے، یعنی مغفرت گویا یعنی جو گناہ آپ نے کیے تھے اس کو ہم نے معاف کر دیا، لیکن اتوبے لے یا پروردگارہ واپس میں تیرے پاس آ رہا ہوں، جیسے پہلے ایک بندہ ہوتا تھا ویسے اس طرح سے مجھے قبول کر لے، تو پروردگارہ مغفرت کرنے والا بھی ہے، یعنی اس کی رحمت بھی شامل ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے تواب الرحیم بھی ہے، یعنی تواب یعنی توبہ کو قبول کرنے والا، واپسی کو بھی قبول کرنے والا ہے، یہ ایک اہم بات ہے کہ مغفرت کے ساتھ گویا توبہ بھی قبول کر لے، اور یہ ہم کو چاہیے کہ ہم پوری زندگی میں واقعا ان دونوں کو ساتھ لے کے چلیں، اگر خوف، اگر خوف کو ہم زیادہ اہمیت دے دیں گے، زیادہ وزن دے دیں گے تو اس میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی، اگر ہم امید کو زیادہ وزن دے دیں گے تو اس میں بھی گڑبڑ ہو جائے گی، یہ دونوں ساتھ چلیں، حتمن
الحمدللہ۔ اس دعا کے حوالے سے ایک اچھی گفتگو، 50ویں دعا پر ہم نے آج نظر کی نظریں، اور اس میں بتایا کہ خوف خدا کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور خوف کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے جو ساتھ ساتھ چلتی ہے بالکل، وہ ہے امید، اور بہت ہی خوبصورت حدیث کی تلاوت کی مولانا محمد باقر رضا صاحب نے کہ اس طرح سے امید لگائے رکھو اللہ سے کہ اگر پوری عمر بھر تم نے گناہ کیے ہیں تب بھی تم معاف کر دیے جاؤ گے، اور اس طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اگر تم نے پوری زندگی اپنی اچھائیوں میں گزاری ہے تب بھی اللہ کا عذاب تمہارے شامل حال ہو سکتا ہے، یقیناً ایسی کیفیت ہماری ہونی چاہیے۔ مولانا باقر صاحب میں شکر گزار ہوں، آپ کا ایک اچھی گفتگو تھی، مفید گفتگو تھی، امید ہے کہ ناظرین کے لیے بھی ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھے ہماری یہ گفتگو جو آج اس پروگرام مشعل راہ میں رہی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، آپ کو خدا اکبر و ارحم کے حوالے کرتا ہوں، خدا حافظ۔